الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اكتفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان وعلمه البيان وقال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين محترم حضرات آج کی نشست میں انشاءاللہ ایک بہت ہی اہم موضوع کو ہمیں ڈسکس کرنا ہے اور وہ ہے زبان کی اہمیت اور اس زبان کی جو آفات ہیں اور اس سے بچنے کا جو طریقہ ہے انشاءاللہ یہ چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اس سے رہنمائی حاصل کریں گے بلا شبہ یہ زبان کی جو نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک انسان کو عطا کرتا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اور کسی بھی انسان کی زبان سے ادا ہونے والے جو کلمات ہیں اس انسان کی سیرت و کردار کی اچھائی یا برائی کا اصل میں تعین کرتے ہیں لہذا سیرت و کردار کا تعلق جس قدر انسان کی زبان سے ہوتا ہے شاید کسی اور چیز سے ہوتا ہو اور اگر سیرت اچھی نہ ہو تو پھر صورت کا کوئی فائدہ نہیں یہ بات ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ابو لہب بہت ہی خوبصورت انسان لیکن کس طرح سے اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیں اپنے ہاتھ اور اپنی زبان کے ذریعے تو لہٰذا سب سے ناپسندیدہ انسان ہے کہ جو کہ وہ ہو گیا اور واحد یہ دشمن ہے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کا نام لے کر سے پوری سورت سورہ لہب نازل ہوئی آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم زبان سے اچھے کلمات ادا کریں تو کتنا اس کا فائدہ ہوتا ہے اور اگر بدزبانی خدا نہ خواستہ اس زبان کے ذریعے سے ہو تو یہی زبان پھر ہمارے لیے کتنی ہلاکت خیزی کا باعث جو ہے وہ بن سکتی ہے سب سے پہلے زبان کی اہمیت کے حوالے سے چند نکات نوٹ کیجئے پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے اس جسم میں چوٹی کی جو فیکلٹی ہے وہ قوت بیان کو قرار دی جو زبان ہی کے ذریعے سے پوسیبل ہے اور یہ سورہ آل عمران کی جو ابتدائی آیات ہیں چوٹی کی صفات میں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک صفت زبان کے حوالے سے جو بیان ہے اس کو واضح فرمایا الرحمن وہ اللہ کی جس کی رحمت میں ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح جوش و خروش ہے علم القرآن اس نے قرآن سکھایا یعنی یہ بھی ایک چوٹی کا علم وہ سکھایا اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی بہت سارے علوم ہیں لیکن چوٹی کا علم اس کا ذکر فرما دیا خلق الانسان اور اس چوٹی کا علم سکھانے کے لیے جو چوٹی کی تخلیق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کی انسان کو بنایا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار تخلیق ہیں کہ جو کہ کی ہیں چیزوں کی لیکن یہاں جو ماسٹر پیس ہے اللہ کی تخلیق کا اس کا ذکر فرما دیا انسان کو بنایا اور آخر میں فرما وہ علمہ البیان اور ہم نے پھر اس کے اندر بیان کرنے کی صلاحیت ہے کہ جو کہ اس کو سکھائی یعنی انسان کے اندر جو بیسٹ فیکلٹی ہے وہ قوت بیان لہذا یہاں پر یہ جو زبان کا استعمال ہے واقعتاً یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے اسی کے ذریعے سے انسان کو بیان کی صلاحیت وہ عطا فرمائی اسی طرح سے دوسری بات یہ نوٹ فرمائیے گا کہ ہماری زبانوں سے جو بھی نکلنے والے اچھے یا برے الفاظ وہ ہمارے نام اعمال میں جو وہ محفوظ ہوتے رہے، یعنی وہ رہے بقاعدہ، چاہے کوئی اچھا لفظ ہو یا جملہ ہو یا چاہے برا ہو، یہ تمام الفاظ اس کی نوٹنگ ہو رہی ہے باقاعدہ، نامہ اعمال میں لکھے جا رہے ہیں، یہ کرام الکاتبین بیٹھے ہیں. اور یہ سورہ خوف کی آیت نمبر 18 میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان اپنے زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالتا مگر یہ ہے کہ قریب ہی ایک چوکس لکھنے والا یہ موجود ہوتا ہے، فوراً نوٹ ہے نوٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے کہ اس نے کیا الفاظ اس زبان سے نکالا، چاہے وہ اچھے ہو چاہے برے ہو. تو لہٰذا یہ یقین کی کیفیت اگر انسان کے اندر ہو کہ اس کے ایک ایک لفظ کو ایک ایک جملے کو نوٹ کیا جا رہا ہے، تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کیا وہ کسی کا اس دنیا میں صرف دل دکھائے گا، یا اس کی زبان کے ذریعے سے کسی کی حق تلفی ہو سکتی. تو یہ ہے اصل میں کہ زبان کی اہمیت اس اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اسی طرح سے سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں آیت نمبر 3 میں یہ بندہ مومن کی بنیادی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی کہ والذینہم عن اللغو معرضون، وہ لایانی باتوں سے لغو کاموں سے اعراض کرتے. اب لغو بہت سارے کام ہو سکتے ہیں لیکن اس میں ایک لایانی اور بیکار چیز یہ بھی ہے کہ انسان اس زبان کا غلط استعمال کرے. تو لہٰذا بندہ مومن کی جو بنیادی بیسک کوالٹیز ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ لایانی کاموں سے اعراض کرتا ہے، چاہے وہ زبان کے اعتبار سے ہو چاہے ہاتھ کے اعتبار سے ہو. تو لہٰذا یہ ہے کہ لایانی باتوں سے بچنا، یہ لفظ اصل میں کہتے ہیں وہ اعمال یا وہ اقوال کے جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہو نہ آخرت میں فائدہ ہو. یہ کوئی معصیت کے کاموں کے لیے استعمال نہیں ہوتا، کوئی گناہ کی باتوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہے کہ ایسے اعمال یا ایسے اقوال یا گفتگو کہ جس کے ذریعے سے ٹائم کو جو ہے وہ کل کیا جا رہا ہو، ٹائم کلنگ ایکٹیویٹی، اور دنیا میں وقت کی جو ہے وہ بربادی ہو. یہ اصل میں لفظ کاموں میں یہ بات آتی ہے. لہٰذا اور یہ وقت یہ بڑا قیمتی ہے بندہ مومن کے پاس اس دنیا میں. حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ آخرت میں سب سے زیادہ جو پچھتاوا انسان کو ہوگا وہ اسی وقت کے ضائع کرنے پر ہوگا. لہٰذا یہ بنیادی صفات میں سے ایک صفت ہے بندہ مومن کی کہ وہ لایانی باتوں سے کاموں سے اعراض کرتے ہیں. اسی طرح سے خاموشی میں نجات بھی ہے. یہ بات ترمذی کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من سمت فقط نجا، یعنی جو خاموش رہا اس نے نجات پا لی. یعنی یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری زندگی انسان کچھ نہ بولے، بالکل خاموش رہے، نہیں، بلکہ جو بیکار باتیں ہیں لایانی باتیں ہیں اس سے اصل میں روکا گیا ہے. دیکھیں بیوقوف جو انسان ہوتا ہے جب تک وہ خاموش رہتا ہے تو اس کی بیوقوفی پر پردہ ڈالا رہتا ہے، لیکن جیسے وہ کلام کرنا شروع کرتا ہے تو وہ بیوقوفی اس کی نااہلی وہ ثابت ہو جاتی ہے. اس کے بالکل برعکس ایک عقل مند انسان جب خاموش ہوتا ہے تو وہ فکر کر رہا ہوتا ہے، جب بولتا ہے تو وہ ذکر کر رہا ہوتا ہے، اور جب دیکھتا ہے تو وہ عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. تو یہ فرق ہے ایک عقل مند اور ایک بیوقوف انسان. بہرحال یہ خاموشی یعنی بیکار باتوں سے اعراض، اور بات کرنا ہے تو کام کی بات ہو، یہ اصل میں کہ جو کہ ایک نجات کا ذریعہ ہے. اسی طرح سے پانچواں نقطہ یہ ہے زبان کی اہمیت کے اعتبار سے کہ زبان کا صحیح استعمال اس سے اعمال کی اصلاح بھی ہوگی اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی یہ بن جائے. یہ بات سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، جس میں الفاظ یہ ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگوں جو کہ ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور بالکل سیدھی بات، یعنی اس زبان کا غلط استعمال نہیں ہوگا، اس زبان کا صحیح استعمال کرو، بالکل کھری بات کرو، دو دو چار کی طرح. اس سے ہوگا کیا؟ یسر لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تعالیٰ تمہارے اس زبان کے صحیح استعمال کے ذریعے سے تمہارے کاموں کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو جب وہ بخش دے گا. تو اتنی اہم بات ہے کہ زبان کا صحیح استعمال ہو تو اس سے اعمال کی اصلاح بھی ہوتی اور گناہوں کی بخشش کا یہ ذریعہ بھی بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. اسی طرح سے زبان کی اہمیت میں جو چھٹی بات ہے وہ یہ کہ اس زبان کے صحیح استعمال سے اللہ کی خوشنودی کا حصول بھی ہے کہ جو کہ ایک بندہ مومن کو ہو جاتا ہے. یہ بخاری کی ایک روایت ہے, ایک شخص اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص اپنی زبان سے اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی بھرے کلمات ادا کرتا ہے حالانکہ اس کے نزدیک ان کلمات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, وہ اسے زیادہ کوئی ویٹج نہیں دے رہا ہوتا, کوئی ویلیو نہیں دے رہا ہوتا, لیکن اللہ کی نگاہ میں اس کی بڑی اہمیت ہے اور اللہ اس شخص کے درجات کو ان کلمات کے ذریعے سے بلند فرما دیتا ہے. اس کے برعکس اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کو ناراض کرنے والے کلمات زبان سے ادا کرتا ہے اور حالانکہ اس کے نزدیک ان الفاظ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, وہ اس کو کوئی ویلیو نہیں دے رہا ہوتا اور سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بس یہ تو صحیح بات میں کر رہا ہوں, حالانکہ وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کلمات ہوتے ہیں. لہٰذا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لیکن اللہ اس کو جہنم میں گرا دیتا ہے اس کے اس برے کلمات کے ذریعے سے جو کہ اسے خود نہیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی برے الفاظ ہیں, وہ خود نہیں سمجھ رہا, لیکن یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ واقعتاً اس کو ناراض کرنے والے الفاظ ہیں. لہٰذا اللہ تعالی ہمیں واقعتاً اس زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اسی طرح سے ساتواں نقطہ زبان کے استعمال کی اہمیت کے حوالے سے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان کا ایک مظہر کیا ہے, خیر کی بات کیا ہے, اور یہ بات بخاری اور مسلم کی روایت میں متفق علیہ روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے, اللہ اور آخرت پر اگر اس کا یقین ہے تو اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے زبان سے یا پھر خاموش رہے. یعنی یہ ہے کہ بلا وجہ زبان کا استعمال اس کی بھی ممانعت ہو, زبان سے الفاظ وہی نکلے کہ جو کہ حق پر مبنی ہو, اور ضرورت کے تحت انسان ہے کہ جو کہ گفتگو کرے. لا یعنی باتوں سے یہ ہم پڑھ کر آئے کہ ایک بندہ مومن وہ اعراض کرتے ہیں. لہذا اللہ اور آخرت پہ ایمان کا ایک مظہر وہ خیر کی بات ہے کہ جو کہ زبان سے نکلتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب کرتا ہے. اسی طرح آٹھواں نقطہ زبان کی اہمیت کے حوالے سے یہ کہ زبان کے صحیح استعمال پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت ہے کہ جو کہ یہ بخاری کی روایت ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا تو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں, ایک وہ جو تمہارے یہ دو جبڑوں کے درمیان ہے, تمہارے دو گالوں کے درمیان یہ زبان, اس کا اگر تم صحیح استعمال کرو گے تو میں تمہیں جنت کی بشارت دوں, اور آپ نے فرمایا دوسری چیز ہے وہ کہ جو تمہاری دو رانوں کے درمیان ہے یعنی تمہاری شرم کا, اس کا غلط استعمال نہیں کرو اور جائز طریقے سے تم جنسی خواہش کو پورا کرو گے میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. تو یہ ہے اصل میں کہ زبان کا صحیح استعمال جنت کی بشارت, کہ جس کے ہر بندہ مومن کو ایک خواہش ہے دل میں اللہ تعالیٰ وہ جنت کی نعمت سے عطا فرمائے. خیر نبی بات اس میں نوٹ کیجئے کہ حقیقی مسلمان کون ہے, یعنی ایک مسلمان ہونے کے دعوے دار تو ہیں سب جو کلمہ گو مسلمان ہیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ حقیقی مسلمان کون ہے, آپ نے فرمایا کہ حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے وہ محفوظ رہے, دوسرے انسان محفوظ رہے. لہٰذا کتنی بڑی بات ہے اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں اور اس زبان کے استعمال کرنے سے پہلے ہم سوچ لیں کہ بھئی ہم زبان سے کیا ہے کہ جو کہ ادا کر رہے ہیں. جبھی تو کہا جاتا ہے نا کہ تھنک بیفور یو اسپیک, یعنی بولنے سے پہلے جو ہے وہ سوچ لیا کرو, جس طرح سے وہ مقولہ بھی مشہور ہے کہ پہلے تولو پھر بولو. لہذا یہ تھوڑا سا سوچنا غور و فکر کرنا کہ ہمارے زبان سے کہیں ایسے الفاظ تو نہیں نکل رہے کہ جس کی کوئی حق تلفی کا معاملہ ہو رہا ہو, کسی کا کوئی دل جو ہے وہ دکھ رہا ہو, کسی کے دل پر ہم تیر جو ہے وہ چلا دیں زبان کے ذریعے, تو یہ زبان کا بہترین استعمال بھی ہے اور یعنی جو برا استعمال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. لہٰذا بہترین استعمال ہم کریں گے, بہترین استعمال کے لیے جو ذریعہ ہے وہ ہمارے سامنے ابھی آ گیا, علمہ البیان, یعنی بیان کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اسی زبان کے ذریعے سے وہ عطا کی. اور سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 33 میں تو بشارت آ گئی, اللہ کے رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, اس سے اچھی بات کس کی ہوگی کہ جو اللہ کی طرف جب بلائے, اس سے اچھی بات کس کی ہوگی. لہٰذا بہترین استعمال جو بیسٹ یوز ہے اس زبان کا وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف لوگوں کو جب وہ دعوت دی جائے، اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلایا، اور یہ ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے جو بھی اس کے احکامات ہیں وہ لوگوں تک پہنچایا جائے. بہترین یہ استعمال ہے زبان کا، اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. تو بہترین اور حقیقی مسلمان اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. ورنہ دیکھیے اس دنیا میں ہم ذرا سے زبان کے غلط استعمال سے دوسروں کا دل دکھا دیتے، اور پھر یہ کہ توبہ تلافی کی بھی نوبت نہیں آتی، موت آ جاتی. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صحابہ کرام نے جو ایک عام کیفیت ہوتی ہے ہمارے ذہن میں بھی، مفلس کون ہوتا ہے؟ عموماً وہی کہ جس کے پاس نہ مال ہو نہ دولت. لہٰذا صحابہ کرام نے بھی فرمایا کہ اللہ کے رسول ہمارے نزدیک تو مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس نہ درہم ہے نہ دینار. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا کہ جو روز قیامت آئے گا اپنی نمازوں کے ساتھ، اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، بہت عبادات کی ہوں، لیکن ساتھ ساتھ اس نے کسی کا دل بھی دکھایا ہوگا، کسی کی حد تلفی بھی کی ہوگی، زبان کے ذریعے سے کسی کے دل پر تیر چرائے ہوں گے اور اس کی بے عزتی کی ہوگی. تو اب ہوگا کیا کہ وہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے روز قیامت کے، جن کے ساتھ اس شخص نے ذاتی کی، اور اللہ سے کہیں گے کہ اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ یہ کیا. اب وہاں پر جو ان کی تلافی ہے وہ اس کے لیے کوئی دھرم و دینار تو نہیں ہوں گے، کوئی دولت مال کی کرنسی تو نہیں ہوں گی، وہاں اصل کرنسی انسان کے پاس وہ اس کے اعمال ہوں گے. لہٰذا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پھر ہوگا کیا کہ اس شخص کے نیک اعمال وہ اس کے کھاتے سے لے جائیں گے، اور جو بھی استغاثہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں کہ جن کا اس نے حق مارا تھا ان کو وہ دے دیے جائیں گے، ان کو بانٹے جائیں گے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے نیک اعمال وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ میرے ساتھ اس نے یہ ذاتی کی، میرے ساتھ اس نے یہ دن دکھایا. اب ان کے برے اعمال اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ لیے جائیں گے لوگوں کے، اور اس بدبخت کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں اور اس کو جہنم حاصل کر دیا جائے. یہ اصل میں مفلس اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری امت. بہرحال یہ ہے کہ اس زبان کا غلط استعمال اگر خدا نہ خواستہ ہماری زبان سے کسی کا دل دکھا ہے، تو یہ اسی دنیا میں موقع ہے اس سے معافی تلافی، اور معافی تلافی میں تھوڑی سی اپنی جو انا ہے اس کو فنا کرنا پڑے گا، اور یہ بہت ہی مبارک کام ہے، یہ اسی دنیا میں ہمیں کر لینا چاہیے، اللہ اس کی توفیق نصیب فرمائے. ورنہ پھر آخرت میں اگر ایسے ہی وہاں جانا ہو گیا تو یہ ایک بہت بڑی محرومی کا معاملہ ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو حقیقی مسلمان کون؟ متفق علیہ روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان جو وہ محفوظ ہے. اس کے بعد جو اس زبان کی اہمیت کے حوالے سے نو نقاط تو آپ کے سامنے آ گئے، اب اس زبان کی جو آفات ہیں وہ کیا ہیں، اس کی جو تباہ کاریاں ہیں وہ کیا ہیں، اس حوالے سے یہ بات تو بنیادی طور پر نوٹ کیجئے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول نے اس زبان کو پکڑ کر فرمایا کہ سب سے زیادہ اس زبان کی وجہ سے لوگ ہیں کہ جو کہ جہنم میں جائیں گے غلط استعمال کی وجہ سے. اور سب سے پہلی چیز نوٹ کیجئے گا آفات لسان میں، اسی زبان کے ذریعے سے ہم ایک بہت ہی گھناؤنا کام کرتے ہیں، اور وہ ہے غیبت کا، بہتان کا. اور یہ غیبت خاص طور پر اس کے لیے سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں یہ اللہ تعالیٰ نے جو معاشرتی برائیاں گنوائی ان میں سے ایک خرابی یہ ہے، ولا یغتب بعضکم بعضا، دیکھو تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے کسی مردار بھائی کا گوشت جب وہ کھائے؟ یعنی بڑی کریم مثال ہے کہ جو کہ دی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ کسی کی غیبت کرنا وہ ایسا ہے کہ کسی مردار بھائی کا اپنے گوشت جب وہ کھایا. اب دیکھیے مثال کیوں دی، غیبت پہلے سمجھ لیجئے پھر اس مثال کو بھی آپ سمجھ لیں گے. غیبت کس کہتے کسے؟ غیبت کہتے ہیں اصل میں کہ ایک برائی ایک انسان کے اندر ہے، وہ موجود ہے اس کے اندر، وہ برائی ہے، خرابی ہے اس کے اندر، لیکن آپ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اس کی غیر موجودگی میں. وہ شخص موجود نہیں ہے، آپ دوسروں سے اس کی برائی کو ڈسکس کر رہے ہیں، یہی اصل میں غیبت. اور اگر تو وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے اور آپ اس کی غیر موجودگی میں ڈسکس کر رہے ہیں، یہ بہتان ہے، یہ اس سے بڑھ کر گناہ ہے. لیکن یہ ہے کہ غیبت کیا ہے کہ اس کے اندر وہ برائی موجود ہے انسان کے, لیکن اس کی ایکسس میں وہ بات کی جا رہی اور آپ اس کی برائی دوسروں کو بیان کر رہے ہیں, اس کے سامنے رکھیں. اب اس غیبت کی ڈیفینیشن سے اب آپ اس مثال کو سمجھیے جو کہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے نوش کا, پکڑے تم, اس سے تو تمہیں بڑی کراہیت ہوئی. لہٰذا اب آپ نوٹ کیجیے کہ مثال کیوں دی, بڑی بلی مثال. ایک مردہ بھائی کا گوشت, یعنی مردہ بھائی جو ہے وہ ہمارا سامنے پڑا ہوا ہے, ایک ڈیڈ باڈی ہے, آپ اس کے کان کاٹیں, اس کا اس کو نوچیں یا سوئی چبھوئیں, وہ کوئی دفاع نہیں کر سکتا, وہ ڈیڈ باڈی ہے, کوئی اپنا دفاع نہیں کر سکتا. تو بالکل اسی طرح سے ایک انسان کے اندر کوئی خرابی ہے, وہ اس کی غیر موجودگی میں آپ دوسروں کو بتا رہے ہیں, لہٰذا وہ اپنا دفاع کر ہی نہیں پائے گا, لازمی بات ہے وہاں پر موجود ہی نہیں. ہاں اصل طریقہ کار تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے سامنے جا کر اس کی جو بھی کوتاہی ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر. ممکن ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہو, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اکثر و بیشتر کہ ہمیں غلط فہمی لاحق ہو جاتی ہے اور ہم اس کو آگے بیان کرنا شروع کرتے ہیں فلاں صاحب کے اندر تو یہ خرابی, حالانکہ وہ خرابی ہوتی نہیں, وہ کوتاہی اس نے کبھی کی نہیں. تو اس کی پریزنس میں اگر تو یہ بات ہوتی تو وہ اپنا دفاع کر سکتا تھا, بتا سکتا تھا, کلیئرفیکیشن ہوتی تھی, ہو سکتی تھی کہ بھائی آپ کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے, میں نے یہ اصل میں کام کیا اسی وجہ سے. اور یہ کہ بہترین طریقے کار اصلاح کی بھی اگر بات ہے, اگر وہ اس کے اندر خرابی موجود بھی ہے, تو دین اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ اس کا ڈھنڈورا وہ دوسروں کے سامنے پہلے نہ پٹا جائے, بلکہ سب کے سب سے پہلے اس کے سامنے جا کر اس بھائی کی علیحدگی میں اصلاح کی جائے, کوشش کی جائے, حتی الامکان اس کو بتایا جائے کہ بھائی یہ کبھی کوتاہی ہے اور اس کو ہمیں دور کرنا چاہیے. اصلاح کی نیت, وہ اصلاح برائے یعنی تنقید برائے اصلاح کا معاملہ. تو یہ ہے اصل میں کہ آفات لسان میں یہ غیبت, یہ بہت ہی گھناؤنا ایک جرم ہے, بہتان بھی, اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. ایک روایت میں آتا ہے حدیث میں, جب معراج پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تو جہنم کا بھی مشاہدہ کرایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ نے ایک جگہ پر دیکھا کہ بعض لوگ وہ خود اپنا گوشت نوچ کر اور اپنے منہ کا نوالا بنا کر جب وہ کھا رہے, تو حضرت جبیر سے پوچھا اللہ کے رسول نے یہ کون لوگ, تو فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ اس دنیا میں غیبت جب وہ کیا کرتے تھے, دوسروں کی برائیاں جب وہ کیا کرتے تھے, دوسروں پر بہتان لگاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس غیبت سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ بہت ہی یعنی محبوب ایک مشغلہ ہے کہ جو کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت وہ بن گیا ہے, اور بڑے مزاحیہ انداز میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ بھئی آؤ گوشت پارٹی کرتے ہیں. اب یہ گوشت پارٹی کیا ہے, کیونکہ قرآن میں تو آیا نا کہ کیا تم پسند کرو گے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ, تو بڑے تنزیہ انداز میں اور بڑے لائٹ موڈ میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی گوشت پارٹی آج کرتے ہیں, آج غیبت کرتے ہیں دوسروں. اللہ تعالیٰ اس برائی سے ہماری حفاظت فرمائے, یہ بہت ہی گھناؤنا جرم ہے, اس سے جو ایک شرازہ بندی ہے مسلمانوں کی وہ بکھرتی ہے, وہ ٹوٹتی ہے, اور پھر اسی وجہ سے پھر دشمن کو اندر آنے کا موقع ملتا ہے اور وہ ضربے لگاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. اسی طرح سے جہنم میں جانے کی ایک وجہ, یہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 45 میں جو اہل جہنم ہیں انہیں کی زبانی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اس کی ایک وجہ وہ فضول گوئی کرنا ہے, یعنی فضول گفتگو, یہ اصل میں کہ جو کہ جہنم میں لے جانے کا باعث وہ بنتی. یہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہوا کہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, کہ اہل جہنم نے کہا کہ ہم جب ان سے پوچھا اہل جنت نے کہ بھئی تم کیوں اس جہنم میں پہنچے, مَا خَلَقَكُم مِّن سَقَر, کیا وجوہات ہیں کہ تم اس جہنم میں پڑے, تو ان میں سے ایک وجہ انہوں نے یہ بتایا کہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, کہ ہم فضول باتیں کرتے تھے فضول باتیں کرنے والوں کے ساتھ. یعنی ہمارا ایک جلسہ تھا کہ جو کہ بس ان کا مزغلہ ہمارا یہ تھا کہ ہم فضول باتیں جب وہ کیا کرتے تھے, کسی کا دل دکھایا, کسی کا جو ہے وہ برائیاں جو ہے وہ کی, کسی کی غیبت کی, کسی پر بہتان باندھا, یہ ہمارا کام تھا, مزغلہ تھا. لہذا فضول گوئی بھی اصل میں جہاں جہنم میں لے جانے کا باعث بنتی ہے, اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہماری حفاظت کرتا ہے. اسی طرح سے ایک بہت ہی کامن برائی وہ ہے جھوٹ بولنا, یعنی زبان کے ذریعے سے بڑے بڑے جھوٹ ہیں کہ جو کہ بولے گئے, اور جھوٹ بول کر بڑے بڑے غبن ہیں کہ جو کہ کیے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں, خاص طور پر ہمارے ملک میں کیفیت تو یہ ہے, چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, جس کی جتنی جو ہے وہ چادر ہے وہ اتنا جو ہے وہ جھوٹ بول کر وہ ہر لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ جو ہے وہ کماتا ہے. اصل شیخو پوری صاحب درس قرآن ڈاٹ کام بہت ہی مشہور عالم دین ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس معاشرے میں ہمارے پاکستان میں خاص طور پر دو قسم کے لوگ ہیں فقط کے جو کہ کرپشن سے اس وقت بچے ہوئے, باقی سب کرپشن میں ملوث سوائے دو افراد. وہ کہتے ہیں ایک وہ کرپشن سے بچا ہوا ہے کہ جس کے اندر خدا خوفی ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں کرپشن کروں گا تو اللہ ناراض ہوگا اور مجھے جواب دے ہونا پڑے گا روز قیامت. تو ایک تو وہ بچا ہوا ہے کہ جس کے اندر خدا خوفی, اور دوسرا وہ شخص کرپشن سے بچا ہوا ہے کہ جس کو ابھی موقع ہی نہیں ملا کرپشن کرنے, یعنی وہ پھر بچا ہوا ہے, اس کو جیسے موقع ملے گا وہ اتنے بڑا ہاتھ جو وہ مارے گا. تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ جو محفوظ فرمائے اس کرپشن سے اور اس جھوٹ گوئی سے, جھوٹ بولنے سے. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جھوٹ بولنا کیا ہے, یہ منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور احادیث تو ایک حدیث میں آپ نے تین نشانیاں بیان فرمائی منافق, اور دوسری حدیث میں وہ چوتھی نشانی بھی آ گئی. جب بات کرے تو جھوٹ بولے, جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے, جب امانت رکھوائی جائے تو امانت کا خیانت, اور جب کسی سے جھگڑا ہو جائے تو کالم گلوچ پر اترائے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ تو اصل میں منافقین کی نشانی ہے کہ وہ جھوٹ جو ہے وہ بولتا ہے. اور منافق کون ہوتے ہیں؟ یہ کلمہ گو مسلمان 14 سال پہلے بھی اور ہر زمانے میں یہ منافقت وہ رہی. اور اس میں آپ نوٹ کیجئے گا کہ یہ نفاق یہ اتنا بڑا اور گھناؤنا جرم ہے کہ سب سے زیادہ جو غضب بھڑکا ہے وہ اس نفاق پر بھڑکا ہے قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اور سورہ نساء میں اللہ نے فرما دیا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, یہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں ہوں گے, کفار بھی اوپر ہوں گے, یعنی جہنم کا سب سے نچلا حصہ کہ جس میں ہیٹ ریزسٹنس سب سے زیادہ ہوتی ہے اس میں یہ جلے گی. اللہ تعالیٰ اس نفاق سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ نفاق کی ایک علامت جھوٹ بولنا بھی ہے, اس سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. حضرت شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا قول ہے, وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ نیکی کو کھا جاتا ہے, یہ جو جھوٹ بولنا ہے یہ نیکی کو کھا جاتا ہے, ہڑپ کر جاتا ہے, اور جھوٹ بولنے والا وہ معاشی پریشانیوں میں بھی مبتلا ہوتا ہے اور اس کا حافظہ بھی جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. یعنی جھوٹ بولنے خالی اس آفت لسان, یعنی جھوٹ بولنا زبان سے ہوگا اور آفت لسان میں سے ایک جھوٹ بولنا, اس کی بھی کئی خرابی. یعنی یہ ہے کہ وہ شخص نیکی سے محروم ہو جاتا ہے, نیکی کو یہ جھوٹ کھا جاتا ہے, پھر یہ ہے کہ وہ معاشی پریشانیوں کا بھی شکار ہوتا ہے اور اس کا حافظہ بھی ہے کہ جو کہ پھر ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس برے فعل سے, اس جھوٹ بولنے سے ہماری حفاظت فرمائے. اسی طرح سے ایک چوتھی آفت ہے اس زمان کے مسیوز کی وجہ سے, اور وہ ہے دل آزاری کرنا, کسی کا مذاق اڑانا. اور سورہ حجرات میں ہی وہ جو معاشرتی برائیاں ہیں ان میں سے یہ بھی حکم آ گیا کہ کسی کا مذاق نہ اڑاؤ. یعنی ممکن ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والے سے کہیں بہتر ہو. اللہ تعالیٰ تو نہ کسی کی صورت دیکھتا ہے نہ, بلکہ وہ تو دیکھتا ہے تقوی کو, اصل اس کے باطن کو دیکھنے والا. لہٰذا ممکن ہے کہ ایک شخص کا تو مذاق اڑا رہا ہے اس کی شکل و صورت کی وجہ سے, اس کے قد کاٹ کی وجہ سے, اس کی معذوری کی وجہ سے, لیکن یہ تو ایک ظاہری علامت ہے نا. اللہ تعالیٰ ظاہر کو دیکھے نہیں رہا, اللہ دیکھ رہا ہے باطن. لہٰذا ممکن ہے کہ وہ باطن اعتبار سے وہ اللہ کا بڑا محبوب ہو, مقرب ہو, اور تم اس کو بات کی کیفیت کو نوٹ نہیں کر پا رہے, تم اس کا مذاق اڑا رہے. لہٰذا منع کر دیے گئے سورہ حجرات. ایک صحابی آئے ہیں اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اور عرض کی کہ اللہ کے رسول, اللہ کے نزدیک سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی خدمت کرنا, اس کی حاجت پوری کرنا. تو صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے برا عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف دینا اور اس کی دل آزاری کرنا, اور اپنے بھائی کی دل آزاری, اس کا دل دکھانا, اسے تکلیف دینا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ جیسے کوئی شخص کعبۃ اللہ کو, اللہ کے گھر کو اپنے ہاتھوں سے جو وہ گرا دے, اس کو اٹھا دے. یعنی اس سے بھی بڑھ کر گناہ یہ ہے کہ ایک انسان کی اپنے بھائی کی دل آزاری کا معاملہ وہ ہو, اس کا کوئی دل ہے کہ جو کہ دکھایا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے, اور جو بھی یہ آفات لسان ہیں ان سے بچنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اس زبان کو ذکر الہی سے جب اتر رکھا جائے, ہر وقت اللہ کی یاد ہے, آپ چل رہے ہیں پھر رہے ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے کلمات کے جو کہ مسنون اعمال ہیں, افعال ہیں اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم, مسنون دعائیں ہیں, وہ اٹھتے بیٹھتے کی دعائیں ہیں اس کو یاد کیجیے, اور یہ تسبیحات ہیں اس کو روا رکھیے زبان سے. آپ سفر میں ہیں, بہترین جو ہے وہ ذریعہ ہے, آپ کے پاس وقت ہے, کوئی کتاب کا مطالعہ کریں دینی کوئی, یا یہ کہ کوئی کتاب نہیں ہے تو یہ تذکیر ہے کہ جو کہ اپنے الفاظ کے ذریعے سے وہ ادا کرتے رہیں, تو یہ بہترین ذریعہ ہے کہ ذکر الہی سے اس زبان کو جو ہے وہ تر رکھا جائے. اسی طرح سے بہترین گیدرنگ اور جو بھی ایک اجتماعیت ہے اس سے جڑ کر رہا جائے تو پھر اس زبان کا غلط استعمال نہیں ہوتا, برے لوگوں کی گیدرنگ سے بھی پھر اس زبان پر اثر پڑتا ہے. آپ نوٹ کیجئے گا, اگر دوست وہ گالم گلوچ والے ہوں تو پھر یہ ہے کہ اور آپ گالی نہ دیتے ہوں لیکن تھوڑے عرصے کے بعد لاشعوری طور پر آپ کی زبان سے بھی کچھ نہ کچھ برے الفاظ وہ نکل جاتے, یہ بری صحبت کا نتیجہ ہوتا ہے. اور اسی طرح سے پھر ایک کام اور کیجئے, اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق دے کہ احتساب نفس, اپنے نفس کا احتساب مسلسل کرتے رہیں, خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے, اس میں آپ دیکھیں کہ پوری دن میں کیا کیا میں نے بدعمالیاں کی ہیں, کس کس کا دل دکھایا, اور یہ کہ اس سے معافی تلافی کریں اور آئندہ عزم کریں اگلے دن کے لیے کہ میں آئندہ یہ اگلے دن یہ کام اگلی زندگی میں نہیں کروں گا, اور جس کا دل دکھایا اس سے معافی اسی دنیا میں مانگ لیں, یہ ایک بہت بڑا کام ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے, اس زبان کا صحیح استعمال کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے, اور غلط استعمال سے زبان کی ہمیں محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.